ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا اور کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی ان کو کھول کر ظاہر کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے باقاعدہ ان بنیادوں کو زمین کے اندر سے ان کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی ہٹا کر کے نمایاں کیا اور انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مدد سے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع فرمائی۔ قرآن پاک میں بھائی تعالیٰ نے اس منظر کو بئی الفاظ ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو، اس منظر کو اپنی چشم تصور میں تازہ کرو جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ تعمیر کا کام تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام انجام دے رہے تھے اور پتھر لانا، گارا پیش کرنا، یہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا کام ہے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ سلسلہ جاری ہے اور تعمیری کام کے ساتھ ساتھ یہ دونوں باپ بیٹے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان دعاؤں کو بھی اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، کہ ہمارے پروردگار آپ ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے شرف قبول عطا فرمائیے، بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا اور اسی کی بجاوری میں یہ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے اور حضرت جبرائیل کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا تھا, پھر بھی ڈر رہے ہیں, معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں. ہر دین کا کام کرنے والے کو یہی دل کے اندر ڈر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کی توفیق دیں تو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے, اترانا نہیں چاہیے, بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے, معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اس عمل کو شرف قبول حاصل ہوتا ہے یا نہیں. دعا کرتے رہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ امتا مسلمۃ لک. آگے بھی دعا فرمائی کہ ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. مسلم اس کو کہتے ہیں آقا کی طرف سے جو حکم دیا جائے بلا چون و چرا اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو بجا لائے. ہمیں بھی یہ لقب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام والسلام کی طرف سے دیا گیا ہے, سما کو ہو لدی سما کو مسلمین, انہوں نے ہی تم کو یعنی امت محمدیہ کو مسلم نام دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے احکام کو بلا چون و چرا قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کا اہتمام کریں. اور پھر آگے تیسری دعا فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اور یہ ہمارے پروردگار ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہے. یہ امت مسلمہ امت محمدیہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے, پوری امت مانگی اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وارنا مناسکنا وتب علینا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی بتلائی, اور آخر میں دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اور اے ہمارے پروردگار اس امت کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجیو, اس رسول کا کام کیا ہوگا, یتلو علیہم آیات, وہ ان لوگوں کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے, یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دے. یہ پہلا کام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ کے مقاصد باعث کو اس دعا میں جو ذکر کیا گیا, پہلا مقصد یہ قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم, شروعات تو اسی سے ہوتی ہے. کسی بھی علم کی شروعات جو کی جاتی ہے تو پہلے اس کے الفاظ سکھلائے جاتے ہیں. تو یہ بچوں کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑوں کو دی تھی, اس لیے کہ آپ جب مبعوث ہوئے تو جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے ان کی عمریں ہو چکی تھی, ان کو آپ نے قرآن پاک سکھلایا. حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دی. ویسے تو وہ لوگ عرب تھے, عربی زبان ان کی مادری زبان تھی, اور وہ دور جس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا, وہ فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا. اس کے باوجود اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک کہ اس کو پڑھنا سکھلایا نہ جائے وہاں تک آدمی پڑھ سکتا نہیں. گویا قرآن پاک کے پڑھنے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. یہ جو الفاظ کی تعلیم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ معرفۃ القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر ایک تو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا سکھلایا جاتا ہے, مکاتب میں بھی یہ سلسلے ہیں جس کو ناظرہ پڑھنا کہا جاتا ہے, اور زبانی یاد کرایا جاتا ہے جس کو حفظ کہا جاتا ہے, اور عمدہ طریقے سے پڑھنے کے لیے الگ محنت تجوید اور قرآن کے نام سے کی جاتی ہے. یہ تینوں شعبے جو مدارس کے اندر جاری ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی مقصد باعث کو انجام دینے کے لیے. اس وقت ہمارے سامنے ان 40 بچوں نے اپنے حصے کی تکمیل کی. واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے سعادت مند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی, ان کے سینوں کو اس سے انہوں اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا, قرآنی الفاظ کو ان بچوں نے محفوظ کر لیا. یہ بھی اپنے فضائل ہیں, لیکن الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معانی کو سمجھنے کا اہتمام اور قرآن کے احکام کو, قرآن کی ہدایات کو اپنی زندگی کے اندر جاری کرنا, یہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عموماً جو بشارتیں سنائی ہیں ان میں قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ ألبس والده تاج یوم القیامۃ ذوقہ احسن من ذوق الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم وما ظنکم بالذی عمل بھی. جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی جبکہ وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے. تو جس نے اس پر عمل کیا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام کا کیا معاملہ کیا جائے گا. عام طور پر ہمارے اندر مشہور ہے کہ حافظ کے والدین کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا. خالی زبر میں یاد رکھنا, غلط فہمی دور کر لیجیے, حفظ کے ساتھ ساتھ عمل کا اہتمام کیا ہو. تو جتنی بھی حدیثیں, دوسری حدیث ہے من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار. جس نے قرآن پڑھا اور اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام, یعنی اس پر عمل کا اہتمام کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے حقدار بن چکے ہیں. یہاں بھی عمل کا تذکرہ ہے. عام طور پر آج کل کیا ہوتا ہے, لوگ بس مختصر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. ان جملوں نے آج کل غلط فہمی پیدا کر دی. طلبا حفظ کرنے کے بعد عمل کا اہتمام نہیں کرتے. زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی عمل کا بھی اہتمام, خالی پڑھتے نہیں تھے, عمل کے ساتھ جتنا پڑھا اس پر عمل کا اہتمام کیا. اس طرح قرآن پڑھا جاتا تھا اور اس کو مکمل کیا جاتا تھا. سورہ بقرہ کو پڑھنے میں کتنی مدت لگ جاتی تھی کیونکہ اس پر عمل کا اہتمام. آج ہم فضائل اس انداز سے بیان کرتے ہیں, ایک تو ویسے بھی لوگوں کے اندر عمل کے معاملے میں سستی اور کوتاہی ہے, اور لوگ جو ہے اس برسر منبر بڑا اعلانیہ اس طرح کے فضائل بیان کر کے اس بدعملی کو مزید ہوا دیتے ہیں. حالانکہ خالی قرآن کے حفظ پر یہ بشارت نہیں ہے جب تک کہ عمل کا اہتمام ہو. اس لیے سن لیجئے آپ قرآن, ایک تو قرآن کو یاد کیا, اس کی حفاظت کا اہتمام کرو. ابھی حضرت نے فرمایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفسیم من العبد فی اقولها. قرآن کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہا کرو. قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, وہ لوگوں کے سینوں سے اس سے زیادہ جلدی نکل جاتا ہے جتنا اونٹ اپنے بندھن کے اندر سے. اس لیے اس کے پر یاد تو بہت جلدی ہو جائے گا, اس کے بعد اس کو یاد رکھنے کا اہتمام, روزانہ بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں پڑھنے کا اہتمام. حضرات صحابہ میں جو حافظ تھے وہ بعض تو وہ تھے جو ایک ہفتے میں یعنی 7 دن میں قرآن پاک کو ختم کرتے تھے. 7 منزلیں فمی بے شوق, ہر منزل کی جو پہلی سورت ہے اس سورت کے نام کا پہلا حرف لیا گیا ہے. فا سے مراد فاتحہ, میم سے مراد مائدہ, یا سے مراد یونس, اور جو ہے با سے مراد بنو اسرائیل, شین سے مراد شعرا, واو سے مراد والصافات, اور قاف سے مراد قاف. بعض صحابہ تو وہ تھے جو ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پڑا کرتے روزانہ ایک منزل. بعض وہ تھے جو 3 دن میں بڑی منزلیں, فیل بڑی منزلیں جو ہے. فا سے مراد سورہ فاتحہ, اور یا سے مراد سورہ یونس, اور نام سے مراد کیا سورہ لقمان. سورہ لقمان یہ پہلی 3 دن میں سورہ فاتحہ سے لے کر پہلے دن میں سورہ یونس تک, دوسرے میں یونس سے لقمان تک, اور تیسرے دن میں لقمان سے آخر تک. یہ چھوٹی بڑی منزل ہے, تو 3 یہ بڑی منزل ہے. صحابہ میں یہ چیز عام تھی روزانہ تلاوت کا. اب تو حفظ کرنے کے بعد پوچھیں گے حافظ کو, پوچھیں گے کتنا پڑھتے ہو, جب وقت نہیں ملتا. موبائل دیکھنے کے لیے وقت ملتا ہے, مجلس بازی کرنے کے لیے وقت ملتا ہے, دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے وقت ملتا ہے, اور قرآن پڑھنے کے لیے وقت. ہم نے جب اپنے آپ کو علم دین کے لیے پیش کیا, اسی دن سے یہ سمجھ لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے کیا کر دیا, وقف کر دیا. اب دوسرے کام میں لگنا یہ خیانت ہے, اب آپ کو اسی چیز میں لگے رہنا چاہیے. دوبارہ ایسا اس کا اہتمام ہونا چاہیے, پڑھنے کا بھی اہتمام, تلاوت کا بھی اہتمام, اور عمل کا بھی اہتمام. ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ وہاں حبشہ میں ابھی حضرت تشریف لے گئے تھے, تو وہاں ایک کوئی پرچہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہیں, اس میں کچھ چیزیں کچھ جگہ پر چکا ہے غریب اجنبی. اجنبی ہم کسی جو ہے وہ دنیا داروں کے ماحول میں یونیورسٹی میں مولوی پہنچ جاوے, وہ کیا ہوتا ہے, اجنبی ہوتا ہے. تو فاجر بدعمل آدمی کے سینے میں قرآن اجنبی ہے, یہ حضرت نے بھی فرمایا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد ہم بدعمل رہیں, عمل کا اہتمام نہ کریں, یہ قرآن گویا وہ یوں سوچتا ہے قرآن میں کہاں آ گیا, یہاں بے جگہ پر کہاں آ گیا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے عمل کا, اور آپ نے جب اپنی زندگیاں اس کے لیے دے دی ہیں, یہ تو ایک ایسی عظیم نعمت ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ہمیں دنیا داروں کی چلت و پھرت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے اتنی اونچی نعمت عطا فرمائی ہے تو کوئی اس کا اندازہ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مآواهم جہنم وبئس المآب. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی چلت پھرت اور ان کا آنا جانا اور ان کا دبدبا, ان کے جو ہے مال و دولت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل تھوڑے دنوں کے لیے فائدہ اٹھانا ہے, ثم مآواهم جہنم پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے, وبئس المآب, اور جہنم بہت برا ٹھکانا. بخاری شریف میں ہے، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مہینہ تک قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی، اور آپ بالا خانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اوپر ایک بالا خانہ، گجراتی میں میڑی میڑی کہتے ہیں، چھوٹا ایک حجرا اوپر کا، اس بالا خانے پر تشریف فرما تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ مشہور یہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حضرت عمر کو فکر لائق ہوا، چنانچہ بہرحال قصہ تو لمبا ہے، مختصر یہ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں پہلے گئے، پہلے اجازت نہیں ملی، دوسری مرتبہ نہیں ملی، تیسری مرتبہ نہیں ملی، پھر چوتھی مرتبہ بلایا گیا، اور جب حجرہ شریفہ کے یعنی وہی اس بالا خانے کے کمرے کے دروازے پر پہنچے، جاتے ہی سلام کے بعد پہلا سوال یہ کیا آپ نے سے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے کہا نہیں، تو حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، نعرہ بلند کیا مارے خوشی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی بات کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا ذرا حضور کے دل کو خوش کریں، سمجھایا کریں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کھڑے کھڑے بات کی، اور اس میں لمبا تھوڑا قصہ بیان کیا کہ ہم مکہ والے یا مہاجرین کا حال تو یہ تھا کہ ہم عورتوں کو کوئی حیثیت دیتے، ہم مرد عورتوں پر غالب تھے، اور مدینہ والوں کا حال یہ تھا کہ ان کی عورتیں جو ہے مردوں پر غالب تھیں، ہم جب ہجرت کر کے آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے یہ سب سیکھا، ایک مرتبہ جو ہے میں کسی معاملے میں غور و فکر کر رہا تھا تو جو ہے میری بیوی نے مجھ سے یوں کہا کہ آپ ذرا ایسا کر لیں، تو مجھے آیا غصہ، میں نے زور سے آواز نکال کر کہا اچھا تیری جرات مجھے مشورہ دے رہی، تو میری بیوی نے کہا عمر آپ تو عجیب آدمی ہیں، آپ کی بلائی کی ایک بات میں کہہ رہی اس پر آپ ناراض ہو رہے ہیں، اور حضور کی بیویاں تو حضور کو الٹ کر جواب دیتی، اچھا ایسا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں تو حلال ہوئی ہے افسا، پہلے فکر ان کو اپنی بیٹی کی تھی، جا کر کے فوراً گئے، اسی وقت نصیحت کرنے کے لیے نکلے کہ سب کو ابھی بتلاتا ہوں، حضرت افسا سے پوچھا اور ان کو کہا ایسا ہوتا تھا، ایسا مت کرو، حضور کے ناراض ہونے سے کہیں اللہ ناراض ہو جائے گا تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگی، پھر حضرت عمر کہتے ہیں ایک اور بھی بیوی کے بارے روایتوں میں کسی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کے حضرت عمر نے سمجھایا، حضرت عمر سلمہ نے کیا جواب دیا، عمر آپ تو عجیب آدمی ہیں، ہر چیز میں ماتھا مارتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کا معاملہ پرسنل معاملہ ہے، اس میں بھی ہم دخل اندازی کرتے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے حضور کافی نہیں ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا کرارا جواب دیا کہ میرے حوصلے پست ہو گئے، اور دوسری بیویوں کے بعد جانے کا ارادہ میں نے ملتوی کیا، وہیں یہ بات یہ قصہ جب سنایا نا حضور ہنسنے لگے، تو بہرحال حضور حضرت عمر کا مقصد یہی تھا، بہرحال اور موقع پر میں اور کچھ بیٹھ سکتا ہوں پھر اندر جا کے، کیونکہ انگلی جی تو موقع پکڑتے ہیں اس طرح، اندر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اندر جا کر بیٹھ کر میں نے دیکھا، پورے کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں تین چار چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے لٹک رہے تھے، اور کچھ جو ہے وہ پتے تھے بیری کے جن سے دباغت دی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی بان کی لسی کی بنی، اور کچھ سامان بھی، کوئی ایسا سامان جس پر آنکھ ٹھہر سکے یعنی جو آنکھ کو اچھا لگے، ایسا کچھ نہیں، تو میرا دل بھر آیا، تو تمہارا یہی قصہ میں بچوں کو سنانا چاہتا ہوں، ابھی جو آگیا بات آ رہی، میرا دل بھر آیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ خیسر و کسرا اللہ کے دشمن اللہ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اور یہ حال ہے آپ کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا افی شکی یا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب کیا تم کو تردد اور شبہ ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے، بھائی یہ دنیا چند روزہ ہے, چند روزہ. ایک قصہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے کشکول, اس میں حضرت نے قصہ لکھا ہے. ایک مرتبہ دو مچھیرے ماچھی دو مچھیرے, ایک مسلمان وہ گیا بسم اللہ بول کے وہ اپنی جال ڈالتا ہے, کچھ نہیں آیا. پھر ڈالا, دن بھر ڈالتا رہا ڈالتا رہا, ایک مچھلی. اخیر میں ایک مچھلی آئی, وہ بھی جو جال کھینچنے لگا وہ بھی نکل گئی. اور وہ دوسرا غیر مسلم مشرک اپنے بت کا نام لے کر کے ڈال رہا ہے جال, اور اس کی جال مچھلیوں سے بھری ہوئی, اور وہ تو پوری اپنی کشتی مچھلیوں سے بھر کر شام کو جانے لگا, اور وہ اس کے پاس ایک بھی ایک آئی چھوڑی نکل گئی. فرشتوں میں کوہرام مچ گیا, اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, باری تعالیٰ ایک آپ کا اپنی ایمان لانے والا آپ کا ماننے والا اس کے ساتھ یہ معاملہ, اور یہ مشرک اس کے ساتھ یہ معاملہ. باری تعالیٰ نے کہا ہو دیکھو جنت میں جو ٹھکانا تھا مومن کا وہ بتایا فرشتوں کو, جب یہاں آئے گا نا یہ سب کچھ بھول جائے گا, اور کافر کا جو ٹھکانا جہنم میں تھا وہ بتایا جب وہ آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی کو 500 سال کی زندگی ملے کسی کافر کو, اور 500 کے 500 سال پورے ایسے عشرت میں گزارے, مرنے کے بعد جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم میں ڈالنے کے ایک منٹ کے بعد پوچھیں گے کہ کبھی تو نے راحت اور آرام دیکھا ہے, وہ قسم کھا کر کے کہے گا اللہ کی قسم راحت آرام کیا چیز ہے میں جانتا ہی. اور مومن 500 سال دنیا میں اگر زندہ رہا اور پوری زندگی تکلیف تکلیف ہی وہ گزاری, اور پھر جب وہ آخرت میں اللہ جنت میں بھیجیں گے جنت میں جانے کے ایک دو منٹ کے بعد پوچھیں گے کبھی تو نے تکلیف دیکھی, تو وہ قسم کا گئے کھا کر گئے اللہ کی قسم تکلیف کیا چیز ہے میں تو جانتا ہی. بھائی یہ ہے, ہم اپنے بچوں سے کہتا ہوں کوئی پڑھو پڑھو کام کرو محنت کرو اس میں لگو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. اللہ تعالیٰ اس وقت دین کو بہت ضرورت ہے کام کرنے والوں کی. ہم لوگ دنیا کے چکر میں پڑ گئے اور اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر دیا. حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو, حیات صحابہ پڑھو, حکایات صحابہ فضائل اعمال کے اندر ہے پڑھو, کیسی تکلیفیں اٹھائیں ان لوگوں نے, کیسی تکلیفیں اٹھائیں ہم اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت ان ہمارے اکابر کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں گے نا پڑھیں گے تو ہمت آئے. ہم تو روز انہیں کو دیکھتے رہتے ہیں, یہی جس کی وجہ سے ہمارا دل دین سے ہٹتا جا رہا ہے دنیا کی طرف جا رہا ہے. یہ جو اکابر اور اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے روزانہ, ان کو کچھ پڑھنا چاہیے. حیات صحابہ اپنے پاس رکھو, حکایت صحابہ رکھو اپنے پاس, اور روزانہ اس کے چند صفحے. عجیب تاثیر ہے اس کتاب میں, آپ پڑھو گے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے, اس کے اندر قدرتی تاثیر ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے حالات کو بھلا دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے. ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر رہا ہوں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا ودار الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت المستعان وعليك البيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. کہ اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے گناہوں اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ، ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے متعین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق اور تمام طلباء کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تمام کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کا حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جو نکاح ہوا اس میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے اور اللہ ان کو مالا مال فرما، خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جتنی خیر و بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان دونوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، تیرے خلیل نے تجھ سے دعوت دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی اور ہماری اولاد، ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ورناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اللہ دانے ہاتھ پہ نمایاں مال نصیب فرما، پر صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول و کریم نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابر کے سایوں کو, ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے سائے کو صحت قوت عافیت سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم فرما. اے اللہ, اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حضرت بندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محبوسوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. اللہ اس جامعہ علوم القرآن کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما, اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما, اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شور و فتن آفات بلیات مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری اور اس نے سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیچ ہو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ہندوتو کے علم برداروں کی ایجنڈوں کو ناکام فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. آنے والے انتخابات میں اللہ اپنے ایسے بندوں کے ہاتھ میں اقتدار دے جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے, انصاف کرنے والے, اللہ ان کی بھلائی چاہنے والے ہوں. اللہ ایسوں کو اللہ اقتدار عطا فرما. اے اللہ ہمارے اقارب تیرے نیک بندوں نے اللہ جو سلسلے دین کے یہاں پر جاری فرمائے, مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہیں, مساجد, تبلیغی اور دینی مراکز اور اللہ دینی جماعتیں اور جمعیتیں, ان تمام کی پورے پوری حفاظت فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری مصلحتوں کو برداشت کیا, ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی اعلیٰ صحت قوت عافیت میں, ان کے اعمال خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو صلاحیتیں, جو گواہ, جو نعمتیں, جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان سب کو تیرے دین, علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا لے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے بہت سے بندے تکمیل حفظ کی نسبت سے قرب دراز دور دراز سے اس امید میں آ رہے ہیں کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب یہ رائندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.